بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. صبر کا بیان چل رہا ہے, بہت سی حدیثیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں جن کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو تو شکوے شکایت والا رویہ اختیار نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے, صبر اختیار کرے. اسی میں اللہ پاک نے دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی رکھی ہے. اب یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کسی کو کسی مصیبت میں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی اور مصیبت جب گھیر لیتی ہے تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اچھا ہوتا کہ میں مر جاتا, اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت کی تمنا کرنے لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے, اس سے منع فرمایا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی بیوقوف ہوتے ہیں کہ جو موت تک پہنچ جاتے ہیں, جس کو خودکشی کہا جاتا ہے, وہ تو بالکل ہی حرام ہے, قطعی حرام ہے. جان اللہ کی امانت ہے, جان تو جان, ہمارے جسم میں ہمارا ایک ایک عضو یہ اللہ کی امانت ہے, یہ ہمارا یہ انگلی, ہم اس انگلی کو بھی خود سے کاٹ نہیں سکتے, یہ حرام ہے, اللہ نے اس سے منع کیا ہے, یہ سب اللہ کی امانت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت کی تمنا کو بھی منع فرمایا ہے کہ اگر مصیبتیں آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, تو موت کی تمنا نہ کرو. فَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا, آدمی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کو صبر ہی نہیں ہو رہا اور کچھ کہنا ہی چاہتا ہے, کچھ کہنا ہی چاہتا ہے, تو حضور نے فرمایا تو یہ دعا مانگے, اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے, اور مجھے موت عطا فرما جب موت میرے لیے بہتر ہو, اچھی ہو. یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے, اللہ جب تک زندگی اور حیات میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما, اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو پھر مجھے موت عطا فرما. بہت پیاری دعا ہے اور ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے. امت میں, صحابہ میں, تابعین میں, اولیاء میں آپ کو بے شمار ایسے حضرات مل جائیں گے جو ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے کہ ہم اور آپ ان مصیبتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ان حضرات نے ان مصیبتوں میں موت کی تمنا نہیں کی, موت کو نہیں مانگا, بلکہ سہتے رہے سہتے رہے سہتے رہے, اور اللہ پاک نے اسی سہنے کی بنیاد پر ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں 75% مسلمان ان کے فالوورس ہیں, ان کے مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ ہمارا بر صغیر یعنی ہندوستان، پڑوس ملک بنگلہ دیش، اور پھر اس کے بازو میں افغانستان، پھر اس کے بازو میں رشیا سے آزاد اور ملحق جتنے ممالک ہیں، قزاقستان، آذربائیجان، ترکمانستان وغیرہ، اور پھر یہ ترکی وغیرہ، یہ سب میں حنفی ہے. یہ پوری کی پوری پٹی کا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی ہے. تو اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن ان پر مصیبتیں آئیں، مصائب کا پہاڑ، وقت کی حکومت ان کے مخالف ہو گئی اور ان کو جیل میں ڈال دیا. حضرت امام صاحب کو جیل میں ڈال دی، اور ایک طویل عرصے تک حضرت امام ابو حنیف علیہ الرحمہ جیل کے اندر رہے. چاروں طرف مخالفین تھے، طرح طرح سے پریشان کرتے، اور آپ جانتے ہیں اگر حکومت ہی مخالف ہو جائے تو پھر انسان کو کس قدر پریشانی ہوتی ہے. یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے اور پولیس اس کے پیچھے پڑ جائے تو آدمی کی سارا سکون آدمی ختم، نیند اس کی اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور وہ تو حکومت موقع تھا، پوری کی پوری حکومت خلیفہ وقت مخالف ہے، حکومت کی پوری مشنری امام صاحب کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن حضرت امام صاحب استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اپنی مصیبتوں کی کسی سے شکایت نہیں کی اور نہ کبھی موت کی تمنا، بلکہ سہتے رہے، سہتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تحمل والی سنت پر پورے طور پر عمل کرتے رہے. جن جن لوگوں نے ستایا صبر اختیار فرمایا آپ نے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ لوگ منہ پر آ کر ہی آپ کو ایسے کلمات کہتے کہ جس سے آپ کو بے حد تکلیف ہوتی، بے حد تکلیف ہوتی. حضرت امام صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ امام صاحب رات میں سوتے نہیں تھے، عبادات میں مشغول ہوتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شروع میں 100 رکعت نماز پڑھتے تھے رات میں. تو ایک مرتبہ گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی عورت گزری، دوسری عورت سے کہہ رہی تھی یہ جو امام صاحب ہیں نا ہمارے قریب میں روزانہ 500 رکعت نماز پڑھتے ہیں. امام صاحب نے کہا لوگوں کا خیال میرے بارے میں 500 کا، میں 100 پہ اکتفا کروں. حضرت نے 500 شروع کر دی. پھر اس کے بعد میں کسی کی زبان سے یہ تذکرہ سن لیا کہ امام صاحب 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے وقت میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. حضرت نے 1000 رکعت شروع فرما دی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے وقت میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عصر سے مغرب تک قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے، حالانکہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ہم آپ نہیں کر سکتے. کم از کم ہم جیسے آدمی کو تو 15 گھنٹے چاہیے، آدھا گھنٹہ ایک بار. اگر تیز زیادہ پڑھنے والا ہے تو پھر بھی اس کو 12 گھنٹے چاہیے، 12 گھنٹے. تو یہ کیا ہے، کرامت کی قبیل سے بھی ہے، اور اللہ پاک وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو امام صاحب اس قدر عبادت فرماتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ تاریخی اعتبار سے اتنا مشہور واقعہ ہے اور اتنی مشہور خبر ہے کہ اس کو جھٹلانا ناممکن ہے. آپ کے زمانے کے لوگوں نے اس کو بیان کیا اور پھر ان سے بڑی تعداد نے نقل کیا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے، 100 کتابوں کے اندر آپ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. امام صاحب اس قدر عبادت کرنے والے تھے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھیں، بلکہ آپ نے امت کے لیے جو مسائل مستنبط کیے ہیں، نکالے ہیں قرآن و حدیث سے، اور نئے جو مسائل پیش آ سکتے تھے ان کا حل پیش کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ اس کے اندر بھی لگے رہتے تھے. وہ بھی عبادت ہے، بلکہ افضل عبادت ہے. امام صاحب اس کے اندر لگے رہتے تھے. تو امام صاحب کو بعض مرتبہ لوگ اسی طریقے سے تکلیف دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب امام صاحب کے پاس آئے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. اور کب آئے؟ امام صاحب کا معمول تھا رات میں تو سوتے نہیں تھے، اور فجر کے بعد اشراق تک پھر آپ تسبیحات میں وظائف مشغول لیتے تھے. پھر اشراق کے بعد ظہر تک آپ کی ایک کونسل تھی، علماء اکرام کی ایک جماعت بنا رکھی تھی آپ نے، اس میں بڑے بڑے چوٹی کے اہل علم اور ہر فن کے ماہر عالم موجود تھے. ان کے سامنے جو مسائل وغیرہ کا جو استنباط والا مسئلہ تھا، تو مسائل استنباط ہوتے، مسائل کی تحقیق ہوتی، ان پر بحث و مباحثہ ہوتا، پھر نکھر کر جو بات پیش آتی آخری میں امام صاحب کے فیصلے کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے جاتی، تو ظہر تک اس میں مشغول ہوتے آپ. ظہر کے بعد کچھ آپ کھانا وانا کھاتے اور کچھ دیر قیلولہ فرماتے، وہی آپ کا 24 گھنٹے میں آرام کا ٹائم تھا. اس بندے نے امام صاحب کے صبر کا امتحان لینا چاہا اور اس طرح سے امتحان لیا کہ جس وقت حضرت امام صاحب قیلولے میں جاتے تھے اور 24 گھنٹے میں وہی آپ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، تو یہ اسی وقت عین پہنچتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا، امام صاحب نکل کے آتے، امام صاحب پوچھتے کیا بات ہے؟ او ہو حضرت، میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن کیا کروں، میں ذہن سے نکل گیا، ذہن سے نکل گیا. اب جب کوئی ایسی بات پیش آتی ہے تو انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، ابھی سونے کو لیٹے ہیں، آنکھ لگنے والی ہے اور فوراً کوئی آ گیا. آپ کو بھی تجربہ ہوگا، فون کی گھنٹی بجی اور نیند ختم، پھر نیند نہیں آتی ہے. اس لیے آپ بھی کیجئے اور انشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں، اور میں نے شروع کر دیا ہے کہ میں تو فون بالکل بند کر کے سوتا ہوں. دن میں جو آرام کرنے کا ٹائم ہے تو بالکل فون بند کر کے سوتا ہوں، ایسے ہی کرنا چاہیے. ورنہ فون کی گھنٹی بجے اور سارا کا سارا آرام اور نظام پورا انسان کا مختل ہو جاتا ہے. تو آج کی نیند آرام امام صاحب کا چلا گیا. دوسرے دن پھر وہ بندہ اسی وقت آیا جو امام صاحب کے لیٹنے کا وقت تھا اور آنکھ لگی ہی تھی. اس شخص نے پھر دروازہ بجایا، کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت امام صاحب نکل کر آئے. کہنے لگے بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ اوہو حضرت، میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، کیا کروں، جیسے آپ سامنے آتے بھول جاتا ہوں میں. حضرت کی آج کی نیند بھی چلے گی، آرام چلا گیا. حالانکہ حضرت یہ بھی کہہ سکتے تھے، بھائی صبح کے وقت میں وہاں بیٹھا رہتا ہوں، وہاں پہ آ جاؤ، وہاں پوچھ لو، فلاں وقت میرا ہے اس میں آ جاؤ، تم اسی وقت کیوں آ رہے ہو؟ لیکن حضرت نے تحمل کا مظاہرہ فرمایا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا حضرت نے. یہ بندہ چلا گیا. تیسرے دن بندہ پھر آتا ہے اور اسی وقت اب حضرت کو سوئے ہوئے تیسرا دن ہو رہا ہے. دو دن کی نیند اس شخص نے خراب کر لی ہے اور تیسرے دن یہ بندہ پھر آتا ہے اور اسی وقت آتا ہے جب حضرت کی آنکھ لگی ہی ہے، آرام کا وقت ہے. اس نے حضرت کو جگا دیا، اٹھ کر آئے. یہ لگا حضرت ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ انسان کے پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. مطلب یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے تو امام صاحب سے، لیکن دراصل یہ امام صاحب کو پریشان کرنا چاہتا تھا، یہ امام صاحب کا حاسد تھا. لیکن حضرت امام صاحب نے انتہائی تحمل سے اس کا بھی جواب دیا، انتہائی تحمل سے اس کا بھی جواب دے دیا. حضرت نے فرمایا کہ جب تازہ ہوتا ہے تو اس وقت اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور جب وہ دیر کا ہو جاتا ہے تو اس میں کڑوا ہٹا جاتی ہے. اس نے فوراً کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، جب انسان اگر کہیں پر استنجا کرے تو فوراً مکھی آ کے بیٹھتی ہیں اس پہ، اور جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے دم بخود. پھر حضرت نے کہا ایک بات بتاؤ، کیا یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے کا تھا؟ خالی پوچھ رہا ہوں میں. حضرت نے کہا یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے کا تھا، اور کیا تمہیں اس کی اتنی ضرورت تھی کہ اسی وقت تم آ رہے تھے روزانہ؟ تو شخص نے ندامت کا اظہار کیا، معافی مانگی، حضرت بس پریشان کرنا تھا آپ کو، معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کا تحمل دیکھنا تھا، میں نے دیکھ لیا کہ آپ سے زیادہ حلیم الطبع کوئی نہیں ہے. جب آدمی اس قدر حلم کے ساتھ رہتا ہے، تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تب کہیں جا کے امام بنتا ہے، ایسے امام نہیں بنتا کوئی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون نہیں جانتا، بے انتہا پریشان کیا گیا ان کو. اس وقت ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس مسئلے کی بنیاد پر ان کی حکومت موقتا مخالف ہو گئی، وقت کی حکومت ان کے خلاف ہو گئی، اور ان کو سر دربار، بالکل عام دربار میں سب کے سامنے کوڑے لگائے گئے. کتنے؟ 300 کوڑے، 300 کوڑے. اور کوڑا بھی ایسا کہ ان کے سامنے ایک ہاتھی پر مارا گیا، وہ تو ہاتھی بل بلا گیا، اور حضرت پر کوڑے لگتے تھے، 4-5 لگنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ امام صاحب تھے، عالم تھے، نازک جسم، نازک بدن، زندگی علم و عمل میں گزری ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور حضرت نے اللہ کے لیے اس کو برداشت کیا. اور کہتے ہیں کہ حضرت جب جب بے ہوش ہو کے اٹھتے تھے تو حضرت ان سب لوگوں کے لیے جو شریک سازش تھے ان سب کے لیے دعا کرتے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما. ورنہ آپ مظلوم تھے اور بڑے محدث اور بزرگ تھے، آپ اس وقت بد دعا کر دیتے تو بہت ممکن تھا پورے بغداد کے اوپر عذاب الہی آ جاتا، جیسے اس سے پہلے ایسا ہوا ہے. منصور حلاج ایک بزرگ تھے، ان کی زبان سے خدا کا ایک راز ظاہر ہو گیا، ان الحق کہنے لگے. تو ظاہری علماء تھے، وہ تو ظاہر پر فتوا دیں گے، انہوں نے کفر کا فتوا لگا دیا، جس کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ان الحق، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. وہ خدا کا ایک راز تھا، تھے اللہ والے، لیکن ان کی زبان سے کچھ ایسی بات ظاہر ہو رہی جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قاضی صاحب کا فتویٰ آیا شریعت کے مطابق، بالکل صحیح فتویٰ، ایسا آدمی کو جینے کا حق نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ کہے ان الحق میں ہی حق ہو. تو سب ان کو پتھر مار رہے تھے، شبلی جو ایک اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا بزرگوں کے تذکروں میں، فضائل اعمال، فضائل صدقات وغیرہ میں، انہوں نے بھی ایک ڈھیلا اٹھا کر مار دیا تو بہت زور سے آہ کی، کہنے لگے حضرت بڑے بڑے لوگ، بہت سے لوگ بڑے بڑے ڈھیلے مار رہے ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی کنکری ماری ہے، چھوٹا سا ڈھیلا مارا ہے، چیخ پڑے آپ. کہا وہ مجھے جانتے نہیں، تو جانتا ہے مجھے، میں کون ہوں، اس لیے چیخا. جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو دریائے دجلہ بغداد کا جو اس کے اندر طغیانی آنی شروع ہوئی اور دریا بڑھنے لگا. تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ دریا بڑھنے لگا اور قریب تھا کہ وہ دریا اتنا بڑھے، اتنا بڑھے، اتنا پانی آ جائے کہ وہ بغداد کو اپنے لپیٹے میں لے لے اور پورے بغداد کو بہا لے جائے. تو فوراً ان کا خادم گھر پہ گیا اور ان کی جو گدڑی تھی اس گدڑی کو اٹھا کر اس نے دریا میں ڈال دیا، دریا پرسکون ہو گیا اور اپنی جگہ چلا گیا. پھر ان کے خادم نے کہا اصل میں حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے، اور اس وقت جو ہے دریا کے اندر جوش آئے گا، غصہ آئے گا دریا کو، اس کے سکون کا ایک ہی ذریعہ ہے میری گدڑی دریا میں ڈال دینا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں نا، جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والے، ان کی آہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ حکومتوں کے تختے پلٹ دیا کرتی ہے. تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ہندوستان کا واقعہ، جلال الدین خلجی ہندوستان کا مشہور بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مخالف ہو گیا. لوگوں نے بہکایا دلی میں رہتے ہوئے اتنا بڑا دربار چلتا ہے، کئی کئی لاکھ لوگ ان کے کھانا کھاتے ہیں، ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، راجدھانی میں، کیپیٹل میں اتنا بڑا اجتماع، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے. تو بادشاہ نے کہا بھائی اتنا بڑا اجتماع، ان کو کھانا پینا کھلاتے ہیں، یہ لنگر چلتا تھا ان کے ہاں، تو کون جاتا ہے ان کے ہاں؟ دیکھو لوگوں نے کہا سارے دربار کے بڑے بڑے رئیس ان کے مرید ہیں. بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ کوئی نہیں جائے، کوئی نہیں جائے گا. وہ سمجھ جاتا یہ رئیس ہے، یہ جاتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں تو اتنا لنگر چلتا ہے. تو بادشاہ نے پابندی لگا دی، اب کوئی نہیں جائے ان کے ہاں. اس وقت میں جو ان کی کھچڑی چلتی تھی، کھچڑی بنتی تھی، وہ سب لوگوں کو کھلائی جاتی تھی، اور اس میں جو بھگار لگتا تھا اس میں پیاز کے چھلکے چھ خچروں پہ لاد کر پھینکے جاتے تھے، صرف پیاز کے چھلکے. اتنی زیادہ مقدار میں کھچڑی بنتی تھی. حضرت کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ نے رئیسوں پہ پابندی لگا دی ہمارے یہاں نہ آئے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ہدیہ دیتے ہیں تو ہمارا کام چلتا ہے، حضرت نے کہا آج سے کھانا ڈبل کر دیا جائے، دو گنا بنایا جائے. وہ سمجھتا ہے وہاں سے آتا ہے، ہمارا تعلق تو اس سے ہے، اللہ سے ہے، خزانہ اس خزانے سے تعلق ہے، وہاں سے آتا ہے، زیادہ کھانا بننے لگا۔ بادشاہ راجپوتانہ کی طرف گیا ہوا، راجپوتانہ کہتے ہیں راجستھان کو، علاقے کو، اس طرف ایک مہم پر گیا ہوا تھا۔ وہاں سے جب واپس آ رہا تھا، لوگوں نے پھر کان بھرے، حضرت ان کا دربار تو اب زیادہ اور زیادہ ہو گیا، اور بڑھ گیا، ترقی کر گیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب جاتے ہی ان کی خبر کر لیں گے ہم۔ تو حضرت کے محبت کرنے والے بھی دربار میں تھے، انہوں نے حضرت کو اطلاع دی، حضرت آپ دلی چھوڑ دیجئے، بادشاہ آ رہا ہے، اب کیا آپ کو چھوڑے گا نہیں، اور ایسے ایسے اس کے ارادے، خطرناک ارادے آپ کے تعلق سے۔ حضرت نے کہا وہ مشہور جملہ آپ کو معلوم ہوگا، ہنوز دلی دورست، کیا کہا؟ ابھی دلی دور ہے، دلی نہیں پہنچ پایا۔ اس کے بھتیجے نے، علاء الدین خلجی نے، اپنے چچا کا قتل کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا دلی پہنچنے سے پہلے پہلے۔ تو جو مظلوم ہوتے ہیں اور پھر اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کی آہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ محمد خارزم شاہ کا نام سنا ہوگا، ایک زمانے میں عالم اسلام پر اس کی سب سے وسیع حکومت تھی، یہ سمرقند، آذربائیجان وغیرہ کا پورا علاقہ، بغداد تک چھوتا ہوا علاقہ، ادھر سندھ تک کا علاقہ، افغانستان، کابل وغیرہ، شب اس کی حکومت میں آیا کرتا تھا۔ یہ چائنا کے بارڈر سے ملی بھی تھی، اور رشیا کا ایک بڑا حصہ اس کی حکومت میں شامل تھا، مسلمان تھا۔ اس کے زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، خواجہ سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی سلسلہ جن سے چلا ہے، تصوف کے چار سلسلے ہیں نا، نشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ۔ ہمارے ہندوستان میں لوگ چشتیہ کو زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا فیض یہاں پر زیادہ ہے، ان کی بنیاد پر یہ اسلام کافی پھیلا ہے۔ یہ حضرات باہر سے تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا۔ تو ان کے زمانے میں بزرگ تھے سید شہاب الدین سہروردی، یہ ان کے پیچھے پڑ گیا بادشاہ، یہ سمجھاتے رہے۔ ان کا مزاج تھا روکنے کا ٹوکنے کا، غلط باتوں پر روکنا ٹوکنا۔ بادشاہ کو کہاں پسند ہے کہ کوئی ہمیں روکے ٹوکے، تو وہ مخالف ہو گیا، دربار میں بلایا اور کہا باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ حضرت نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے شریعت کا علم دیا ہے، پہنچا کر رہوں گا، آخری دن تک کہتا رہوں گا۔ بادشاہ کو ان کے اس جواب پر غصہ آیا اور برسر دربار حکم دے دیا قتل کر دیا جائے۔ حضرت نے کہا میرے قتل کے ساتھ ساتھ تیری حکومت بھی ختم، بادشاہ نے شہید کرا دیا۔ اور چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، منگولیا سے اٹھا، اللہ نے سب سے پہلے اس کو اسی کی حکومتوں پر مسلط کیا، اسی کی جو مملکتیں تھی، مملکت کا حصہ، بادشاہت کا حصہ اسی تر تھا، بڑا لمبا پھیلا ہوا، سب سے پہلے وہ چنگیز خان اسی پر آیا ہے، اس کی حکومت پر خط آیا ہے، پوری حکومت کو تہس نہس کر دیا، 10 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا اس شخص نے، تاریخ میں لکھی ہوئی یہ باتیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل جیسا عظیم انسان، ان کو مظلوم بنایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ جب ظلم ہوتا تھا وہ صبر کرتے تھے، اور کہتے تھے جب جب میں بے ہوش ہو کر اٹھتا تھا، سب سے پہلے میں مارنے والوں کے لیے اور جنہوں نے حکم دیا ہے ان کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتا تھا۔ تو مصیبتوں میں پھنس کر آدمی موت کی تمنا نہ کرے، حضور نے منع فرمایا، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہے تو موت فرما۔ امام بخاری علیہ الرحمہ پہ حالات آئے، بڑے زبردست قسم کے حالات، بار بار آپ کو جلا وطن کیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، بار بار کیا امام صاحب کے بارے میں جانتے ہیں، پوری امت پر احسان ان کا، قیامت تک کی آنے والی امت پر احسان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے اونچا مقام بخاری شریفی کو حاصل ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ وہ بھی کہتے کہ اللہ میاں بس، پریشان نہیں ہوئے، وہ پریشان نہیں ہوئے۔ تو آدمی جب حالات میں گرے، مصیبتوں میں گرے، تو موت کی تمنا نہ کرے. حضور نے فرمایا اگر کرنی ہے تو کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی. اگلی حدیث، یہ حضرت ابو عبداللہ خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کے سائے میں آرام فرما تھے. تو ہم نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے آپ غلبے کی دعا کیوں نہیں فرما دیتے کہ ہم غالب ہو جائیں، ہم منصور ہو جائیں، جیت جائیں، فتح یاب ہو جائیں، ہم مظلوم بن کے نہ رہیں، ہم اتنے دبے دبے رہتے ہیں، پریشان، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، یہ سب حالات ختم ہو جائیں. حضور نے فرمایا پہلے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ ایک شخص کو پکڑا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑا کھودا جاتا، اسے گڑے پر کڑا کیا جاتا، اس کے سر پر آرا رکھا جاتا اور اس کے ساتھ اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے گوشت اور ہڈیوں پر لوہے کی کنگھی پھیری جاتی، لیکن یہ سب تکلیفیں اسے اپنے دین سے برگشتہ نہیں کر سکتی تھی. یہ ظلم ہوا پہلی امتوں میں، تمہارے ساتھ تو ابھی ایسا نہیں معاملہ ہوا. لوہے کی کنگھیوں سے اب سوچو جسم کو نوچا جائے تو کیا حال ہوگا انسان کا. حضور نے فرمایا ایسا ہوا پہلی امتوں میں دین کی بنیاد پر، لیکن یہ ساری چیزیں ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں تمہیں اس دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہنا، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، دین کو نہیں چھوڑنا ہے. پھر اگلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبہ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد عذاب دے دیتا ہے، یعنی سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے دنیا ہی میں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ سختی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی اسے پوری سزا ملے گی. پھر اگلی بات جو ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی جزا بڑی مصیبت ہی پر ملتی ہے، بڑا انعام بڑی مصیبت ہی پر ملتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر پریشانی ہے آ جائے نا تو پریشان نہ ہو، اللہ پاک ہم کو اب کوئی بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، ابتلاهم، تو ان کو مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں. فمن رضی فلہ الرضا، فرمایا اگر وہ اس پر راضی ہوتا ہے تو اس کو خدا کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. مصیبت پر راضی ہونے سے کیا مل جاتا ہے؟ خدا کی خوشنودی مل جاتی ہے. اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو، ومن سخطا فلہ السخط، تو خدا کی ناراضگی اس کو ملتی ہے، پھر اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے مصائب اور پریشانیوں میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے کہے. اگلی حدیث ہے، اور یہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا. حضرت ابو طلحہ سے مراد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، یہ حضور کے بہت قریبی صحابہ میں سے ہیں اور حضور کی بڑی خدمت کی ہے، پورے گھرانے نے. ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل مسلمان ہو گئیں، یہ بھی حضور کا بڑا خیال رکھتی تھی اور یہ مدینے کے زمیندار گھرانے میں سے گھرانہ تھا، یہ زمیندار گھرانہ، مالدار لوگ تھے، کاشکار لوگ تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرت انس کو حضور کے پاس لا کے چھوڑ دیا ہے تم سلیم نے، یا رسول اللہ آپ کوئی خادم کی ضرورت ہوگی جو گھر آ جا سکے، چھوٹا ہو، میرا بچہ قبول فرما لیں. اور بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا بس تو حضور کا ہے بس. 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت کی. ادھر ان کے باغات تھے، پھل آتا تو سب سے پہلا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور کے جو مہمان آتے ان کا خیال بھی یہ گھرانہ رکھتا. حضور کے جو چبوترا تھا، شفے پہ رہنے والے صحابہ، ان کا خیال بھی یہ حضرات رکھتے. یہ گھر میں گھی اکٹھا کرتی تھی، ان کے انگوٹھنیاں بھی تھیں، گھر میں گھی وغیرہ اکٹھا کرتی تھی سب سے پہلے حضور کے لیے. بڑے بڑے کپے بناتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور ہمیشہ خیال لگتی تھی کہ حضور کے گھر میں گھی کبھی ختم نہ ہو. ہے تم میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بڑی خدمت کی اس گھرانے نے حضور کی. شوہر بھی خادم حضور کے، بیٹا بھی خادم، بیوی بھی خادم، ہے تم میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خادم، اور حضور بھی ان کے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گھرانے سے ایسا ہی تعلق، ایسی محبت فرمایا کرتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا، یعنی ان کے سگے ابا نہیں ہیں، ان کی ماں ان کے نکاح میں آ گئی، ہے تم میں سلیم رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت ابو طلحہ جو اب والد ہیں، حالانکہ والد کی جگہ ہیں، ان کے گھر میں ایک بیٹا ہوا، یعنی ان کا بھائی، ماں شریک بھائی ہے تم میں سلیم کے. اللہ کا فیصلہ، فقبض الصبی، کا بچہ انتقال کر گیا. میں اس کو خلاصہ بتا رہا ہوں، پوری تفصیل بند میں بتاؤں گا. بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ انصاری، میں نے بتایا، کاشکار تھے، باغ والے تھے، کھیتوں والے تھے. باغ والے، کھیتوں والے اکثر رات ہی کو آتے ہیں. جس وقت یہ کھیت میں گئے تھے، بچہ بخار زدہ تھا. اب جب کھیت سے واپس تشریف لائے تو ان کی ماں نے گھر والوں کو سمجھا دیا کہ بھئی کوئی بات مت کرنا ان سے کہ بچے کو کیا ہوا ہے، میں ہی بات کروں گی، میں ہی کہوں گی انہیں. جب آئے پوچھا بچہ کیسا ہے، کہ وہ اپنی جگہ آرام سے ہے. کیا کہا؟ اپنی جگہ آرام سے، پرسکون ہے. انہوں نے رات کا کھانا پیش کیا، کھانا وانا کھایا. بعد میں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو طلحہ انصاری کے لیے اپنے آپ کو بنایا سنوارا، جیسے عورت سنگار کرتی ہے شوہر کے لیے، اور پہلے سے بہتر اور اچھا، جیسے کہ الفاظ ہیں، اس کی تشریح کر رہا ہوں میں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اس وقت ملاقات بھی کی، جو شرعی ملاقات ہوتی ہے میاں بیوی کی. جب دیکھا پورے پرسکون ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اب کہا کہ ایک خبر، ایک بات پوچھتی ہوں، اگر کوئی شخص ہم کو عاریت پر کوئی چیز دے، یعنی استعمال کرنے کے لیے، اور پھر وہ ہم سے اپنی چیز واپس لینے لگے، کیا ہمیں روکنے کا حق ہے؟ کہ بالکل نہیں، دے دینی چاہیے فوراً. کہا اللہ نے ہم کو جو اولاد عطا فرمائی تھی عاریت پر، اللہ نے واپس لے لی. اب حضرت ابو طلحہ انصاری ناراض ہوئے، کہنے لگے اب بتا رہی ہو مجھے، اتنا بڑا معاملہ پیش آ گیا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حادثے کا اثر ماں پر زیادہ ہوتا ہے، اولاد کے حادثے کا اثر، لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر ان میں استقامت اور مضبوطی ہے، اور شوہر کے لیے فرما برداری اور تابے داری، اور شوہر کے لیے اپنے آپے کو، اپنے جذبات کو قربان کر دینے کا جذبہ. یہ بہت مثالی واقعہ ہے، یہ آپ کو تاریخ میں ایسے واقعے نہیں مل سکتے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی خوبصورت تربیت فرمائی، ایسی اونچی، ایسی عظیم تربیت اللہ نے ان کی فرمائی. انہوں نے کہا میں نے اس لیے آپ کو نہیں کہا کہ پتہ نہیں کتنے دن تک پھر آپ کھانا نہیں کھاتے غم میں، کتنے دن تک پھر آپ میرے قریب نہیں آتے اور آپ پریشان ہوتے. میں نے سوچا کہ پہلے آپ کا حق جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وقت اس کی تدفین کا نظام کیا بچے کی، اور صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ واقعہ سنایا. حضور نے کہا عرستم اللیلہ، کہ رات میں تم نے آپس میں تم ملے ہو؟ کہا. تو حضور نے دو دی اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے. چنانچہ اللہ نے اسی وقت اللہ نے برکت عطا فرمائی اور حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، عبداللہ نام ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے کو لایا گیا. حضور نے تہنیک کی، حضور ہی نے نام رکھا عبداللہ، اور اتنا برکت والا بچہ ہوا کہ اس بچے کے پھر 9 لڑکے ہوئے، سارے کے سارے قرآن کے عالم، قرآن کے حافظ. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر، دعا کی برکت. تو صبر اور استقامت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر بڑے بڑے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائی. ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے، شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائی. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائی. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.